ایک سوال ہے، سعودی عرب قطر کشیدگی کے تعلق سے ایک غلط فہمی کا ازالہ اور اعتراض کا جواب. میرے سوال آیا تھا اور حقیقت میں غلط فہمی ہے اور ایک اعتراض ہے میرے اس درس پر جو میں نے سعودی عرب قطر کشیدگی کے تعلق سے دیا تھا. تو کسی نے کہا کہ قطر کے حکمران کے خلاف بات کرنا منہج سلف کے مخالف ہے، اور ابھی تک کسی سلفی عالم نے بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. تو اعتراض ہے کہ آپ نے بات کیوں کی ہے؟ اس کے جواب میں یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی سلف عالم نے قطر کے حکمران کے خلاف بات نہیں کی، اس پر بھی کلام کیا، اور اس کے علاوہ اسی راستے کو اختیار کرنے والے دوسرے مسلمان ملکوں پر ظلم کرنے والے، ان کی حکومتوں کو گرانے، ان میں بدامنی پھیلانے والے حکمرانوں کے خلاف بھی کلام کیا ہے، بلکہ بعض علماء نے اس موضوع کے متعلق مکمل تفصیل بیان کی ہے. میں تین علماء کا نام لیتا ہوں. نمبر ایک، شیخ عائد الشمبری حفظہ اللہ، معروف عالم ہے، سلفی عالم ہے. ان کا اس موضوع پر بہت ہی اچھا اور تفصیلی بیان ہے. کسی دوسرے ملک کے حکمران کے خلاف بات کرنے کی صورتیں بیان کرتے ہوئے تیسری صورت کے متعلق فرماتے ہیں. تیسری صورت فرماتے ہیں، اگر کسی مسلمان ملک کا حاکم کسی دوسرے مسلمان ملک پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور فوجیں تیار کر لیتا ہے، تو اس مظلوم ملک کے علماء اور طلاب علم کیا اپنے ملک کا دفاع کریں یا خاموشی اختیار کریں، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان حکمران ہیں؟ فرماتے ہیں اس کے جواب میں، دفاع کریں گے اور قتال بھی کریں گے، اور وہ خود اس کے ذمہ دار ہوگا، یعنی اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے. اور اس ملک میں بسنے والے لوگ، یعنی ظلم و زیادتی کرنے والے حکمران کے ملک میں رہنے والے لوگ جو ہیں، اگر ان کو اپنے حکمران کے ظلم اور زیادتی کا علم ہو جائے تو اس کا اس ظلم میں ساتھ نہ دیں، کیونکہ کسی کی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی میں طاعت نہیں کی جاتی، فرمانبرداری نہیں کی جاتی. فلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جیسا کہ پھر مثال دیتے ہیں، جیسا کہ صدام حسین نے کویت پر زیادتی کی تھی، تو علماء نے اس کے خلاف جہاد اور قتال کو کے فتوے دیے، اگرچہ اس کی فوج میں بعض مسلمان بھی شامل تھے، اور بعض نے تو اپنے عہدے سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ وہ اس ظلم زیادتی کا حصہ نہیں بن سکتے دوسرے مسلمانوں پر، کہ دوسرے مسلمانوں کو قتل نہیں کر سکتے. اور جب کوئی مسلمان ملک آپس میں جنگ کرتے ہیں، ایک ظالم اور دوسرا مظلوم، شیخ صاحب فرماتے ہیں، تو مظلوم ملک میں رہنے والے لوگوں پر اپنا دفاع کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اس ظلم کرنے والے حکمران کے ملک میں رہنے والوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس ظلم میں شریک نہ ہو. اور فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ مجبوری کی حالت میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، یعنی اجماع ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص مجبور کرتا ہے کسی کو کہ فلاں کو قتل کروں، میں تمہیں قتل کرتا ہوں، کیا شرعاً جائز ہے کسی اور کی جان لے لیں اپنی جان بچاتے ہوئے؟ جائز نہیں ہے. کہ جیسے کہ آپ اپنی جان کہ جیسے کہ آپ اپنی جان پیاری ہو اور آپ کی جان معصوم ہے، دوسرے مسلمان کی جان بھی تو معصوم ہے نا، تو ایک جان معصوم جان بچانا، دوسری معصوم جان کو لینا شرعاً جائز نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، بس اگر ظالم حکمران کسی مظلوم کو قتل کرنے پر کسی کو مجبور کرتا ہے تو اس کی اس صورت میں اطاعت جائز نہیں ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا حاکم جو ہے ظلم کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان ملک کا کوئی حاکم اپنی حکومت، انٹیلیجنس، خفیہ ادارے اور میڈیا وغیرہ کو کسی دوسرے مسلمان ملک کے خلاف مسلح افواج سے نہیں، بلکہ دوسرے ملک میں انقلاب کے ذریعے سے گرانے کے لیے جنگ کرتا ہے، یعنی اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو اپنی حکومت کے خلاف انقلاب اور بغاوت پر اکساتا ہے، اور اس دوسرے ملک کے دشمنوں کو اپنے ملک میں پناہ دیتا ہے، اور اس ملک کے غداروں کو اپنے ملک میں یا میڈیا پر بلا کر جمع کرتا ہے تاکہ اس ملک میں انقلاب کے منصوبے بنائے جائیں، اور یہ بات مشہور ہو کر منظر عام پر آ گئی ہو کہ ہر خاص و عام کے لیے واضح اور عیا ہو گئی ہو کہ سب سے بڑے جاہل کو بھی معلوم ہو گیا اور سب سے بڑے بے وقوف نے بھی سمجھ لیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو مریض ہیں, یعنی جو سمجھنا نہیں چاہتے اس مسئلے کو, وہ اپنا سر دیوار پر جا مارے. اور یہ میرے الفاظ ہیں, شیخ صاحب کے اپنے الفاظ, شیخ عائد الشمری کے الفاظ ہیں. پھر فرماتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حاکم دوسرے ملکوں میں انقلابات لانا چاہتا ہے اور اس ملک میں انقلاب لانے والوں کی مدد اور اعانت بھی کرتا ہے, اور اپنے میڈیا جیسے کہ الجزیرہ چینل, فرماتے ہیں وہ اپنے میڈیا جیسے کہ الجزیرہ چینل میں انقلابی تربیت کے خصوصی پروگرامز کو نشر کیا جاتا ہے, اور ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے فقہ الثورات. شیخ صاحب فرماتے ہیں الجزیرہ چینل میں ایک خصوصی پروگرام کو نشر کیا گیا ہے کافی عرصے تک, اور شاید ابھی بھی میں نہیں جانتا ہوں, لیکن اس پورا پروگرام کا نام ہے فقہ الانقلابات, یعنی انقلابات, سوری اس کا نام فقہ الثورات, پروگرام کا نام فقہ الثورات عربی میں, اردو میں انقلابات کی فقہ. اور ایسے پروگراموں میں دوسرے ملکوں میں انقلابات کی ٹریننگ دی جاتی ہے, اور اس پروگرام میں خصوصی طور بتایا گیا کہ پولیس وغیرہ پر حملہ کیسے کرنا ہے, ان سے بچنا کیسے ہے. سبحان اللہ, اس پروگرام میں کہ اگر کسی حکومت کے خلاف انقلاب لانا ہے اس کا طور طریقہ کیا ہے, اس کی فقہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, پولیس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, فوج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, پر بچاؤ کیسے کرنا ہے, کہاں سے نکلنا ہے, کس کو جمع کرنا ہے, کس کے ساتھ دینا ہے, کس کے پیچھے رہنا ہے, کس کو آگے کرنا ہے, اس کی ٹریننگ دی گئی ہے باقاعدہ. پھر فرماتے ہیں اور حوار چینل میں تو محمد سرور زین العابدین کو خصوصی طور پر دوحہ میں بلایا گیا, یہ دوسرا چینل ہے حوار چینل, دوسرا چینل ہے, دوحہ میں بلایا گیا جس میں سعودی عرب کی حکومت, علماء اور امیر نائف رحم اللہ پر طعنہ زنی کی گئی اور لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا گیا, اور قرضاوی منبر پر خطبے میں دوسرے ملکوں کے نام لے کر سر عام ان انقلابات پر اکسایا. اب تو یہ بات میرے خیال کسی سے چھپی نہیں ہے, اور یہ اعتراف بھی کیا کہ جن ممالک میں بد امنی پھیلی ہے اس میں قطر کا ہاتھ ہے. قرضاوی کا ویڈیو کلپ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا, جا کے دیکھ لیں کہ انہیں پانچ ملک کے نام لیے ہیں, مصر, تونس, لیبیا, سوریہ اور یمن بد امنی کا شکار ہیں, جو بھی انقلاب وہاں پہ ہوئے ہیں ان کے پیچھے قطر کا ہاتھ ہے. اس نے خود اعلان اس کا اعتراف کیا ہے, وہ خود کہا کہ قطر کی حکومت کا ہاتھ ہے, اور الجزیرہ چینل کو اس نے مبارکباد دی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کا یہ عمل فتنہ ہے, یوسف قرضاوی کے بارے میں کہتے ہیں, اور یہ بات یعنی معروف بھی ہے, آپ دیکھتے ہیں یوسف قرضاوی نے یہ بھی کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں, یوسف قرضاوی نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کے عمل فتنہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے وہ کہ اسے اسی فتنے پر زندہ رکھے اور اسی فتنے پر اسے موت ہے, یعنی کوئی شخص فتنے میں ایسے ڈوب سکتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں بعضی اپنے آپ کو دہرا رہا ہے, مسلمان ملکوں میں انقلابات کی دعوت اور اس کی پشت پناہی اور سپورٹ پہلے بھی ہو چکی ہے. مصر کے جمال عبد الناصر, مصر کے ساتھ کا سربراہ جو ہے, نے یہ مہم چلائی تھی اور کئی مسلمان ملکوں میں انقلابات لانے کی کوشش کی تھی. لیبیا میں انقلاب کروایا اور قذافی کی سپورٹ کی, عراق میں انقلاب کروایا اور صدام حسین کی سپورٹ کی, اور یمن میں بھی موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت اور انقلاب کرنے والوں کی سپورٹ کی. وہی پچھلا سینیریو اب دہرایا جا رہا ہے, اب قطر وہی کام کر رہا ہے, کئی مسلمان ملکوں میں انقلابیوں کی حمایت اور سپورٹ کر رہا ہے ان ملکوں کو گرانے کے لیے. یہ سفر پوچھنے کیا یہ ہوا کہ نہیں, تو کیا علماء نے اس وقت خاموشی اختیار کی تھی اور کہا کہ جمال عبد الناصر اور مصر کے خلاف کلام کرنا جائز نہیں ہے تاکہ وہ ان کے ملکوں کو گرانے دیں اور انقلاب کے ذریعے توحید پر قائم ملک کو ختم کر دیں, یا دوسرے مسلمان ملک اہل سنت میں سے گرا دیں اور اشتراکیت کے مرض اور باطل قومیت وغیرہ کی بنیاد پر ان کو دوبارہ قائم ہونے دیں, جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں کہ ہماری حکومتوں اور پرانوں کو گرا دیا جائے تاکہ ہم امریکہ کے سیاسی لبرلزم کے تابع ہو جائیں, جیسا کہ مرسی نے اقتدار سنبھالتے ہی اسے مقرر کر دیا, اب متعین ہو جاتا ہے ہر اس شخص پر جو طاقت رکھتا ہے کہ وہ ان کی سازشوں اور شر کا رد کرے, توحید اور دولت التوحید یعنی توحید پر قائم ملک کا دفاع کرے, چاہے اماراتی ہو یا کویتی، بحرینی، عمانی وغیرہ، کوئی بھی ہو، وہ اپنے وطن کا دفاع کرے ہر اس دشمن کے خلاف جو اس کے وطن کو گرانا چاہتا ہے انقلابیوں کی مدد کرنے سے یا اپنے میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے. اس بات پر تو کسی نے مخالفت نہیں کی. البتہ کوئی غدار خیانت کرنے والا تو مخالفت کر سکتا ہے اور حقائق کو خلط ملت کر کے لوگوں کو خاموشی پر آمادہ کر سکتا ہے تاکہ ملک کے دشمنوں کو انقلابات کے ذریعے سے گرانے میں آسانی اور کامیابی حاصل ہو جائے، ان ملکوں کے ذریعے سے جو دوسرے ملکوں میں انقلابات کی پشت پناہی کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں شیخ عائد الشم رحمۃ اللہ، یہ تیسری صورت جہاد میں سے ہے، یہ تیسری صورت جہاد میں سے ہے. اس کا تعلق حکمران کو نصیحت یا خروج پر اکسانے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جہاد بیان سے ہے. یعنی یہ زبان اور بیان کے ذریعے جہاد ہے، کیونکہ جہاد کی دو قسمیں ہیں. جیسا کہ اسلحے اور ہاتھ سے جہاد ہوتا ہے، زبان اور بیان سے بھی جہاد ہوتا ہے. جب کوئی مسلمان ملک یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ملک پر حملہ کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اپنے ملک کا دفاع کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق ہتھیار اٹھاؤ اور دفاع کرو. بالکل ویسے ہی جیسا کہ جب کوئی مسلمان آپ کی جان و عزت یا مال جبرن ظلم و زیادتی سے چھیننا چاہے تو اپنا دفاع کرنا واجب ہو جاتا ہے. اسے کہ دفع الصائل کی صورت، دفع الصائل. اصل میں تو مسلمان کے خون کی حرمت ہے، لیکن اس کی زیادتی کی وجہ سے آپ نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ہتھیار اٹھایا ہے. اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو وہ جہنم میں ہے، اور اگر وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے تو آپ شہید ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی ملک ہمارے ملک پر اپنے بیان اور میڈیا کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے اور ہمارے ملک کو گرانے کی مہم چلاتا ہے، انقلابی دعوت اور باغی اور انقلابیوں کی پشت پناہی سے ان کو اپنے پاس بلا کر ہمارے ملک کے خلاف انقلاب پر اکساتا ہے اور ان کی ہمارے خلاف مدد و اعانت کرتا ہے، تو کم سے کم ہمارے اوپر جہاد بیان تو واجب ہو جاتا ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے کہ عالم اسلام مل کر کہ عالم اسلام مسلم ممالک مل کر اسے روکتے، اسے سزا دیتے، لیکن جہاد بیان بھی نہ کیا جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس ملک یا حکمران کے خلاف پہلے ابتدا میں کسی نے بات کی؟ جب یہ انقلابات نہیں ہوئے تھے، جب یہ ثابت نہ تھا کہ ان انقلابات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس نے بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. لیکن اب تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور سب منظر عام پہ ہو گیا ہے. الآخر ما قال، اور اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، ویڈیو کلپ ہے یوٹیوب پر جس کا عنوان ہے لصبرنا حدود وهذا من اسباب مقاطعتنا لحکومت قطر. عربی میں اگر آپ لکھتے ہیں کہ یہ شیخ عائد الشمری کا یہ کلپ یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، لصبرنا حدود، ہمارے صبر کی حد ہے، وهذا من اسباب مقاطعتنا لحکومت قطر، اور یہ ان اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے قطر کی حکومت سے بائیکاٹ کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ لنک جو ہے ویڈیو کلپ پہ، انشاءاللہ لنک بھی آپ کو دے دیں گے. اس کے دوسرے نمبر پہ شیخ کہتے ہیں کہ کسی سلف عالم نے بات نہیں کی. دوسرے نمبر پہ دیکھیں بہت سخت باتیں ہیں. شیخ محمد سعید رسلان حفظہ اللہ مصر کے معروف عالم سلف عالم ہیں، سنے کیا فرماتے ہیں. ہم صہیونی، صلیبی، اخوانی، قطری اور ترکی کے طوفانی موجوں کے سامنے ہیں. پھر سے فرماتے ہیں، ہم صہیونی، صلیبی، اخوانی، قطری اور ترکی کے طوفانی موجوں کے سامنے ہیں. پھر کہتے ہیں، قطری قیادت بدبودار ہے، حکمران بے وقوف بچہ ہے اور گندا ایجنٹ ہے اور ایجنٹ کا بیٹا ہے. قطری قیادت بدبودار ہے، حکمران بے وقوف بچہ ہے اور گندا ایجنٹ ہے اور ایجنٹ کا بیٹا ہے. پھر کہتے ہیں، اور ترکی کا احمق سربراہ بھی اس کے ساتھ ہے جو یہودیوں سے صلح اور دوستی رکھتا ہے اور مصریوں یعنی مسلمانوں سے جنگ و دشمنی کرتا ہے. اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، یوٹیوب ویڈیو کلپ ہے جس کا عنوان ہے الشیخ رسلان الاحمق اردوغان والصبی الغیر الذي يحكم قطر عميل ابن عميل، یہ اس کا عنوان ہے. علماء نے یہ بات کیوں کی ہے؟ بعض کہتی ہے معروف عالم نہیں ہے، جو نہیں جانتا ہو تو کہتے معروف نہیں، لیکن جو الحمدللہ طلاب علم ہیں، جو سلفی طلاب علم، جو سلفی ہیں الحمدللہ، سب جانتے ہیں ان کو، کہ ان سے پہلے بھی کسی عالمی نے بات کی ہے. فضلت الشیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی سن لیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے جب فتنے کے وقت حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں اور حق واضح ہو جائے تو پھر اہل حق کا ساتھ دینا واجب ہو جاتا ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ صدام حسین کے فتنے کے متعلق فرماتے ہیں, صدام حسین کا جو فتنہ ہوا تھا, فرماتے ہیں کہ مسرت کے ساتھ میں یہ خبر دیتا ہوں کہ جن احادیث کا تعلق فتنے سے ہے اور فتنوں سے خبرداری سے ہے, یہ اہل علم کے نزدیک ان فتنوں پر محمول ہے جن میں حق اور باطل جو ہے حق پر کونے باطل پر کونے نمایاں نہ ہو سکے. تو یہ وہ فتنے ہیں جن میں مومن کو چاہیے کہ دوری اختیار کرے اور ان سے بچے اور خبردار رہے, اور یہی وہ فتنے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے حدیث میں آئی ہیں, جن کا ذکر حدیث میں ہوا ہے کہ جو بیٹھے چلنے والے سے بہتر ہے, اور لیکن جن فتنوں میں حق اور باطل نمایاں ہو جائے اور حق پر کون ہے باطل پر کون ہے الگ الگ ہو جائے, ظالم اور مظلوم الگ الگ ہو جائے, تو ان فتنے کے نصوص میں یہ مسئلہ شامل نہیں ہے, بلکہ ایسی صورت میں ایسے دلائل موجود ہیں کتاب اور سنت کی روشنی میں کہ ایسی صورت میں جو مظلوم ہے اس کی نصرت کرنی چاہیے, بلکہ اس کی نصرت کرنا واجب ہے باغی اور ظالم پر. پھر دلائل بیان کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں, اہل علم و بصیرت پر سب پر واجب ہے کہ نصوص کو جمع کریں اور آپس میں نصوص کو نہ مارے. دولت البعث, صدام حسین کی جو ملک تھا اسے دولت البعث کے, دولت البعث جو بعثیت کا جو ملک ہے مسلمانوں پر نصارت سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ جو ملحد کافر ہے, کیونکہ جو ملحد ہے وہ کتابی سے بھی جو اہل کتاب سے بڑھ کر کافر ہے, جیسا کہ کسی سے مخفی نہیں ہے, اور جو کچھ عراق کے حکمران نے بعثی نے کویت میں کیا ہے یہ اس کے یعنی سازش اور اس کے دل میں کے اندر جو اسلام اور اہل اسلام پر جو یعنی بغض ہے اور کینہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے. دوسرے فتوے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اسے سوال کیا گیا کیا عراق کے حکمران پر لعنت بھیجنا جائز ہے, کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ جب وہ کلمہ شہادت پڑھنے والا ہے تو ہم اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے, خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور کیا ہم جزم سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے, آپ ہم رہنمائی فرمائیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں صدام حسین کے تعلق سے وہ کافر ہے اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے, اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے, جب تک کہ وہ اپنی بعثیت سے توبہ نہیں کرتا, الحاد سے توبہ نہیں کرتا, کفر عقائد سے توبہ نہیں کرتا اور اپنی توبہ کا اعلان نہیں کرتا, کیونکہ بعثیت جو ہے کفر اور ضلال ہے, گمراہی ہے, اور جو اس کافر پر لعن نہیں کرتا تو وہ بھی کافر ہے, جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی پھر مثال دی جو منافق تھا الی آخر مقال. اور یہ فتویٰ جو ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ کی ویب سائٹ افیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.